السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ طہارت کے مسائل چل رہا تھا ہمارا تعلیم الفقہ اورنگ آباد، آج ہم وضو کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی آئیے ہم شروع کرتے ہیں وضو کے مسائل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا کافی حصہ ختم ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آج تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وضو جو بھی طہارت کے مسائل ہے اس میں ایک بیسک نیڈ ہے، اور نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ جو لغوی معنی ہے وضو کے، تو وضو کے معنی ہوتے ہیں وضو کرنا۔ اب دیکھیں عربی زبان میں جو اعراب ہیں، یعنی زیر زبر پیش، یعنی فتحہ دمہ کسرہ، اس کے بھی معنی ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر کوئی بھی لیٹر یا جو جس کو ہم حرف کہتے ہیں یا اعراب، یعنی جو چھوٹے چھوٹے ہم جب پروناؤنس کرنے کے لیے جو اعراب لگاتے ہیں، تو اس کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ تو وضو دراصل وداعتن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی اور نظافت، اور اس کی شرعی تعریف ہے جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا اور ملنا۔ یاد رکھیے اس کی جو شرعی تعریف ہے وہ آپ کو یاد ہونا ضروری ہے۔ تو اصطلاحی یا شرعی تعریف جس کو کہتے ہیں اسلامک ٹرمنالوجی میں، وضو کی تعریف یہ ہے کہ جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا اور ملنا، ملنا مطلب رب کرنا۔ تو وضو مصدر ہے جس کے معنی ہے وضو کرنا، اور واو پر اگر آپ فتحہ دیں گے، یعنی واو زبر وا، ودو کے معنی ہوں گے ایسے پانی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور واو کے نیچے کسرہ ہو اگر ودو نزیر ہو، تو اس برتن کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں فتحہ دمہ اور کسرہ سب سے معنی چینج ہو گئے۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور احادیث سے بھی ہم کو اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو غسل کر لیا کرو یا دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اکرم کی انہوں نے کئی حدیثیں بیان کی، اور اس میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس لیے نواقض وضو جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے برقرار رہتا ہے۔ ابو ہریرہ نے یہ والی حدیث بہت ساری حدیثوں میں سے بیان کی کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ حدیث حسن ہے، اصل میں صحیح کا درجہ ہی رکھتی ہے ایک طرح سے، ترمذی کی حدیث ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ سعید بن زید کون تھے کوئی بتا سکتا ہے؟ چونکہ ایک ان کے تعلق سے خاص حدیث ہے اور مشہور صحابی ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ جی ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بھائی تھے۔ ویری گڈ، صحیح بات ہے۔ اور کیا خاص بات تھی؟ جی، عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، وہ ان سے بہائی گئی تھی، اور جو سورۃ طہٰ جب ان کے گھر میں پڑھی جا رہی تھی تو اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یہ آخری صحابی جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہوتی، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا، تو اسی لیے بسم اللہ کہنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فضیلت کیا ہے وضو کی۔ سبحان اللہ، ہمارے دین میں جو عبادات ہیں اور جو فرائض ہیں ہمارے، اس پر ہمیں اتنے اجر کی خوشخبریاں دی گئی ہیں اور اتنی امید دلائی گئی ہے کہ یعنی عبادت بھی انسان پھر دل لگا کے کرے اور خوشی خوشی کرے۔ دیکھیں، ہم کو اصل میں جب اجر پتہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہماری عبادتیں بے دلی اور سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ وہ آتا ہے نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں۔ اگر جب ہمیں معلوم ہو جائے اس عبادت کی جو خوشی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، شرائط ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے، اگر ہم ان کو دل کی خوشی کے ساتھ کریں، اس کے اجر کو یاد رکھیں، تو ہمارے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے. ایک جو حدیث ہے جو یہاں پر تو نہیں بیان ہوئی ہے لیکن اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے ہلکا سا رکھتی ہوں، تھوڑی طویل حدیث ہے، حدیث قدسی اصل میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی کچھ آپ کے پاس فرشتے آئے، آپ کو لے کر گئے، یعنی خواب میں ہی آپ کو جنت دکھائی گئی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے جسم پر محسوس کی. اور پھر آپ نے وہ پوری حدیث سنائی جس میں سے ایک اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مشقت کے باوجود پورا وضو کریں ان کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ، یعنی آپ سوچیں کہ وضو کرنے پر اتنا بڑا اجر، اور مشقت کے وقت وضو، اچھا وضو مطلب جب آپ سستی اور کاہلی کا شکار ہوں، جب آپ کے جان پر بنی ہوئی ہو یا سستی آ رہی ہو، یا پھر انتہائی سردی ہو تب وضو کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہو، تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مشقت کے باوجود، کچھ تکلیف کے باوجود پورا وضو کرتے ہیں، مکمل وضو کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے وضو پر ہم کو کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض عدن اور ایلہ کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے. یہ دو بہت مشہور سٹی تھے یمن کے یا آس پاس، اس کے آس پاس کے، یعنی پہلے پورا علاقہ اصل میں ایک ہی کنٹری کہلاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دو شہر ہیں جو بہت دور دور واقع ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ان دونوں کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے. اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، یعنی آئس سے زیادہ سفید، اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے. اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. سبحان اللہ، قیامت کے روز میں دوسرے امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں سے پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وضو کے بعد تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسرے امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے نا ہمارے لیے. اور جب وضو کرو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم بہتر سے بہتر وضو کر لیں. اور کوہنیوں کا اسپیشلی جب وضو کا معاملہ آتا ہے تو ہم اکثر غفلت کا اور لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں کہ دھڑا دھڑ وضو کیا اور نکل گئے، تو ہمارے آنکھوں کے گرد جو کارنر پر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میل آ جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے سونے کی وجہ سے، یہ پانی نکلنے کی وجہ سے آنکھوں سے، اسے بھی اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ وہ سوکھا حصہ نہ رہے. اسی طرح سے جب جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے، یا پھر کچھ کارپیٹ کی وجہ سے، یا پھر کسی فرشی کی وجہ سے ایڑیوں پر کریکس آ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یا کوہنیاں بھی ہماری اسی سوکھے پن کا شکار ہو جاتی ہیں، تو بعض اوقات وضو کرنے سے اگر آپ اس کو رب نہیں کریں گے، اس کو ملیں گے نہیں، تو پانی نہیں پہنچے گا، نہ کوہنی تک پہنچے گا، نہ ایڑیوں میں پہنچے گا. تو اسی لیے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا اچھا وضو کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں اپنی کوہنیوں سے تھوڑا اوپر بھی دھو لیتا ہوں تاکہ احتیاطاً کہ میری کوہنیاں سوکھی نہ رہیں، وہ بھیگ جائیں. تو صحابہ کرام اس قدر خیال اور احتیاط کرتے تھے تاکہ ان کا کوئی عضو، یعنی جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے وضو کرنے کے دوران. تو آپ دیکھیں جو وضو کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی گئی کہ جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا اور ملنا، رب کرنا، تو جو ہمارے فقہا تھے الحمدللہ، کتنا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا کہ کیسے انہوں نے کتنی اچھی ڈیفینیشن ہمارے لیے بنا دی تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. اگر وہ اس طرح سے ڈیفینیشن نہ بناتے، نہ لکھتے، تو آپ دیکھیں ہم تو آرام سے نارملی بس دھوتے رہتے یا جو بھی ہوتا کر لیتے، لیکن جب تک آپ رب نہیں کریں گے اس کو، تو آپ کو اپنے ہاتھوں سے کچھ مخصوص حصے ایسے تھے جہاں آپ کو جب تک ہاتھ سے آپ اس کو رب نہیں کریں گے پانی اندر تک نہیں پہنچے گا. تو مسنون طریقہ کون سا ہے وضو کا؟ اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا، اور یہ اصل میں آپ دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے وضو کر کے. پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، یعنی لیفٹ ہینڈ بعد میں، پھر سر کا مسح کیا. آپ دیکھیں کہیں پر بھی سر کے مسح میں کوئی 1/4 ہم کو نہیں ملتا ہے، ہر جگہ مکمل سر کا مسح ملتا ہے ہم کو. مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا. پھر فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. تو اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ، یعنی جو آپ ایک چلو میں پانی لیں گے और कुल्ली करेंगे और उसी से आधा पानी ऊपर नाक में चढ़ा देंगे। ये तरीके से भी रसूल अकरम ने नाक में पानी चढ़ाया, यानी एक ही हाथ से और एक ही पानी से आधे से पहले कुल्ली करना और फिर बाद में उसका आधा बचा हुआ पानी नाक में चढ़ा देना सीधे ही हाथ से। अब हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, जो सुनी सुनाई बातें हैं कि नाक में पानी लेफ्ट हैंड से चढ़ाते हैं, जबकि कहीं से भी साबित नहीं है लेफ्ट हैंड से, बल्कि राइट हैंड से साबित है और एक ही चिल्लो से साबित है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, आप पहले कुल्ली कर लें फिर नाक में पानी चढ़ाएं, लेकिन रसूल अकरम से ऐसा भी साबित है कि आपने एक साथ उसी पानी से कुल्ली की और फिर उसी को ऊपर नाक में चढ़ा लिया, तो ये भी किया जा सकता है। और जब मुंह धोएंगे तो पूरे कानों की लौ तक जो कानों का हिस्सा होता है उसको भी धोएंगे, क्योंकि कान भी मुंह के हिस्से में दाखिल है। यानी जब सर का मसाह करेंगे तो पूरे सर का मसाह करेंगे और दो यानी एक आपकी उंगली अंदर जाएगी और जो अंगूठा है वो कानों के पीछे रहेगा। तो तीन तीन मरतबा धोने हैं आज़ा को, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो, पानी की कमी हो, तो दो मरतबे भी धोया जा सकता है, उससे भी वजू हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। और वजू के लिए ना कोई दुआ साबित है शुरू में, ना कोई अल्फाज है नीयत के, सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है और दिल में नीयत करना जरूरी, क्योंकि आपको मालूम है हर काम से पहले नीयत जरूरी होती है, वरना तो फिर वो आम आपका मुंह धोना शुमार होगा। जैसे आप वॉशरूम जाते हैं मुंह धोते हैं अपना, तो वो शुमार हो जाएगा। तो वजू के लिए नीयत इंटेंशन जरूरी है। यानी कुल्ली भी तीन टाइम करनी है, नाक में पानी भी तीन टाइम चढ़ाना है। वजू से पहले नीयत के कोई अल्फाज सुन्नत से साबित नहीं है और दौरान वजू मुख्तलिफ आजाद होते वक्त कोई दुआएं पढ़ना भी साबित नहीं है। वजू के बाद की दुआएं अलबत्ता साबित हैं कि वजू के बाद आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे, और वो हमें सही हदीस से पता चलते हैं। जैसे कि अहदीस में आता है, वजू के बाद अगर कोई शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजू के बाद यानी मुकम्मल वजू के बाद अगर ये दुआ पढ़ ले, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिससे चाहे दाखिल हो। इसको बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है। और एक और हदीस हमें मिलती है जिसमें यह दुआ है कि اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, ए अल्लाह मुझे तौबा कबूल करने वालों और पाक रहने वालों से बना। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या होगा कि जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएं। और वुजू करते हुए हमें पानी के इस्तेमाल में एहतियात की भी जरूरत है, नहीं ऐसा नहीं कि आप जितना टैप खोल दें और जितना चाहे पानी बहाएं, बल्कि एहतियात करनी चाहिए। फिर वुजू से पहले रसूल अकरम ने मिसवाक की तरगीब भी दिलाई है हमें। अबू हुरैरा ही से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे उम्मत की तकलीफ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। तो मिसवाक की बहुत फजीलत है, ये मुस्तहब में आएगा। और जैसे आपको डेफिनेशंस लिखवाई गई थी कि मुस्तहब क्या है और फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, तो मुस्तहब वो काम जो करना पसंदीदा और अफजल है, करेंगे तो अजर है, और अगर नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है उसमें, ठीक है। ये मुस्तहब की डेफिनेशन है कि अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर अजर है, नहीं करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए जो फजीलत है असल में मिसवाक की, और ये आयशा रदी अल्लाह से हदीस मरवी है असल में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक मुंह की पाकिजगी और रब ताला की खुशनुदी का बायस है। सुभान अल्लाह। इससे भी फिर देखें हमें पता चलता है कि हमारा दीन हमें कितनी सफाई की तालीम देता है। क्यों अत्तहूरु शत्रुल ईमान कहा गया कि पाकी आधा ईमान है? इसीलिए कि जाहिरी साफ सुथरा रहना वो भी पसंदीदा है और बातनी सफाई वो भी जरूरी है। आपको याद होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दूसरी वही नाजिल हुई थी वो कौन सी थी? जो सूरह मुद्दसर की जो आयतें थी, सूरह मुजम्मिल और सूरह मुद्दसर मिलती जुलती आयतें, लेकिन जो सूरह मुद्दसर की आयतें हैं उसमें क्या है कि या अय्युहल मुद्दसर قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر, کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھئے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے, گندگی سے دور رہیے اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ تو یہاں پر دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تعلیم دی گئی وہ یہی تعلیم تھی کہ ایک مسلمان کو یعنی ہر قسم کی گندگی سے دور رہنا ہے, چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو, یعنی شرک کی نجاست کی گندگیوں سے۔ اور دوسری بات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی جب نماز پڑھتے تھے, جب وہی نازل ہونا شروع ہو گئی تھی, تو جبریل امین نے اسپیشلی آپ کو آ کر وضو کا طریقہ سکھایا تھا۔ ہمیں سیرت سے اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین نے خود آ کر آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا, اور وہی طریقہ آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا۔ اور شروع سے ہی رسول اکرم کے ساتھ خدیجہ نماز پڑھا کرتی تھیں رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی بات پتہ چلتی کہ خواتین کبھی بھی دین میں پیچھے نہیں رہی ماشاءاللہ، ہمیشہ مردوں کے دم بقدم شانہ بشانہ نیکیوں میں آگے رہی ہیں الحمدللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے، یعنی سنت میں سے آئے گا، یعنی وضو کے فرائض میں سے تو نہیں ہے لیکن سنن میں سے، تو بہتر ہے کہ کر لیے، لیکن کہ انگلیوں کے بیچ کا جو حصہ ہے ورنہ سوکھا رہ جاتا ہے کبھی کبھی. تو لقید بن صبورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کر، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھا. اور عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بہتر ہے کہ انگلیوں میں خلال بھی کر لیں، پیر کی انگلیوں میں بھی بہتر ہے، اور لیفٹ ہینڈ سے کیا جائے گا، مطلب یہ آپشنل ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے جو بھی اس سے کر لیں، لیکن لیفٹ ہینڈ سے پیروں کی انگلیوں میں خلال کر لیں. اور صرف چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہمارے یہاں پر یہ بات بتائی جاتی، لیکن یہ کہیں پر بھی حدیث کے الفاظ میں یہ لفظ نہیں آتا کہ ایک چوتھائی یعنی ون فورتھ سر کا مسا کریں، نہیں. اور گردن کا مسا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. تو جو مسا کا طریقہ ہے وہ کیسا ہوگا کہ اس سر کے مسا کا مسنون طریقہ بتایا گیا ہے. پہلے میں آپ کو اپنے عام الفاظ میں کہہ دیتی ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو پانی میں بھیگے ہوئے تھے، آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو سامنے سے جڑائیے، ملائیے، اور جو ہتھیلی ہے وہ آپ کے چہرے کی طرف رہے سمجھے، اور پیشانی کے اوپر سے، جو پیشانی سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لگاتے ہوئے، بالوں پر سر کے اوپر سے لگاتے ہوئے نیچے لے کے جائیے پیچھے تک، جہاں بال ختم ہو رہے ہیں، گدی تک لے جائیے. پھر گدی سے واپس ہاتھ آپ پیشانی پر لے کر آئیے. تو یہ سر کے مسح کا مسنون طریقہ ہے. اور پھر دونوں انگلیاں کانوں میں جائے گی، دونوں طرف سے، جو شہادت والی انگلی ہے کان کے اندر اور انگوٹھا پیچھے رہے گا. یہ مسح کا صحیح طریقہ ہے. تو عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بالوں کو لگاتے ہوئے لے کے جائیں گے، اور آپ کی چوٹی کو جیسا کہ ویسا وہیں رہنے دیں، اور اپنے ہاتھ چوٹی کے اوپر رکھ کر تھوڑا سے نیچے لے کر واپس اپنے ہاتھوں کو سروں کے بال کو لگاتے ہوئے واپس پیشانی تک لائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سر کے مسح کا مسنون طریقہ ہے. اور سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی چہرے کا حصہ ہے، سر کا حصہ ایک طرح سے کہیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا. تو کانوں کا جو مسنون طریقہ ہے مسح کا وہ یہ ہے. اور پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی جو مرد حضرات سر پر امامہ جیسا باندھتے ہیں تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا. تو اسی بنا پر بہت سارے اسکالرز یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ خواتین بھی اگر ایسے روڈ وغیرہ پر ہو جہاں پر بے پردگی ہونے کا خطرہ ہو اور اپنے سر کا دوپٹہ وہ نہ کھول سکتی ہو تو وہ دوپٹے پر سے مسح کر سکتی ہے. لیکن جہاں لیڈیز کا سیکشن الگ ہو اور وضو خانہ الگ ہو یا لیڈیز کے واش رومز الگ ہوں اور جہاں بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں پر خواتین کو ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کا دوپٹہ ہٹا کر سر کا مسح کریں. کیوں؟ کیونکہ لیڈیز کے لیے ہم کو حدیث میں اور صحابہ سے کوئی روایت نہیں ملتی کہ لیڈیز کو اس بات کی اجازت دی گئی ہو کہ وہ دوپٹے پر سے مسح کر سکتی ہیں. لیکن کچھ علماء نے پگڑی سے مسح کی دلیل لیتے ہوئے عورت کو بھی اجازت دی ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ ایسے روڈ پر کھڑے ہوں اور وہاں بے پردگی کا شائبہ ہو. لیکن اگر آپ اندر ہوں تو جیسے حج کے دوران بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ حج کے دوران سر پر سے پانچ دن تک کہ وہ کپڑا ہی نہیں کھولتے ہیں، جو دوپٹہ سر پر وہ باندھ لیتے ہیں کچھ اسکارف ٹائپ، اور کہتے کہ یہ ہمارا احرام ہے اور احرام کھولنا نہیں ہے. تو کس نے کہا کہ احرام کھولنا نہیں ہے؟ احرام کی چادریں آپ بالکل بدل سکتے ہیں. اگر آپ کے احرام پر کچھ بھی چیز لگ گئی ہو تو آپ احرام کی چادریں چینج کر لیں، اس کو دھو لیں، بالکل آپ چینج کر سکتے ہیں. اور لیڈیز کا تو کوئی احرام ہی نہیں ہے، نہ کوئی سفید کلر کا لباس ہے لیڈیز کے لیے، نہ سفید لمبا اسکارف ہے، نہ بالوں کے اندر کوئی کپڑا باندھنا ہے بالوں کے اوپر، لیڈیز کا کوئی اسکارف نہیں ہے. تو آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ حج کے دوران تو ہر جگہ لیڈیز کا اسپیشل انتظام رہتا ہے، ہر جگہ الگ سیپریٹ انتظام ہوتا ہے. تو بہرحال مسح جائز ہے پگڑی پر، اور اسی طرح موزوں پر بھی مسح جائز ہے. اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد اچھی طرح پوری طرح وضو کر لیا پیر بھی دھو لیے, سب کچھ دھو لیا, اس کے بعد اپنے پیروں میں وہ کوئی موزے پہن لیتا ہے تو اس کے بعد اپنے شہر میں اگر ہے وہ تو پورے ایک دن اور ایک رات نہیں 24 گھنٹے تک وہ, بعد میں اگر اس کو جب بھی وضو کی ضرورت پیش آئے اور اس نے ساکس پہنے ہوئے تھے وضو کر کے, تو وہ بس پھر موزوں پر مسا کر لے گا, اس کو ساکس اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن شرط کیا ہے, وضو کر کے پہنا ہو. تو اپنے شہر میں 24 گھنٹے ہیں, ایک دن ایک رات, اور سفر کرتے ہوئے 3 دن اور 3 راتوں کی اجازت ہے مسا کرنے کی, یعنی ان موزوں پر آپ مسا کر سکتے ہیں. اگر آپ واش روم بھی چلے گئے اور آپ کا وضو ختم ہو گیا تو آپ پوری طرح وضو کی طرح وضو کر لیں گے, لیکن صرف جو پیر دھونے کا وقت آئے گا تو اس وقت پھر موزوں پر مسا کر لیں گے, اتاریں گے نہیں. تو مدت مسا مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے. اور اگر کوئی حالت جنابت جس کو پیش آ جاتی ہے تو پھر اس کی وہ مسا کی مدت ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو گیا یا کسی کو احتلام ہو گیا تو پھر وہ مسا کی مدت ختم ہو جائے گی. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم نے وضو کرتے وقت جرابوں یعنی جوتوں پر مسا کیا. اور صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اکرم 3 دن رات موزے پہنے رکھنے کا حکم دیتے, خواہ پیشاب پخانے کی حاجت ہو یا نیند آئے, البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ واش روم بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کو اپنے موزے نہیں اتارے, تو آپ انہیں موزوں پر مساح کر لیں گے, پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مساح کی مدت مقرر فرمائی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ گھر میں ہی اپنے شہر میں ہیں تو 1 دن 1 رات آپ مساح کر سکتے ہیں موزوں پر, اور اگر آپ باہر کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو 3 دن 3 رات کی اجازت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا آسان ہے ہمارا دین اور کتنی سہولتیں دی گئی ہیں, اور یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے موزوں کی. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا چمڑے کے موزے ہوں تو ہی آپ مسا کر سکتے ہیں. نہیں, بس موزے موزے ہیں. جب رسول اکرم نے کوئی اسپیشل ہم کو نہیں بتایا اور شروع سے لے کر اب تک کوئی فقہ نے اس میں ڈیفرینشیٹ نہیں کیا, تو بس موزے موزے ہیں, ضروری کہ وہ چمڑے کے موزے ہوں. پھر وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک یعنی ڈرائی نہیں رہنی چاہیے, یعنی ہر چیز کو اچھی طرح سے بھیگنا چاہیے. جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی, یعنی ڈرائی تھی. رسول اکرم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑھی نہیں دھوئی تھی, تو آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار, ایڑھیوں یعنی خشک ایڑھیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اسی لیے آپ دیکھیں ایڑیاں, کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ٹیپ کے نیچے پیر لگا دیتے ہیں اور اس کو رب کر کے دھوتے نہیں, نہ پیچھے ایڑیوں پر پانی جاتا ہے نہ ہی اس کو رب کر کے دھوتے ہیں کہ جو کریکس ہیں اس کی وجہ سے پانی ایسا نہ ہو کہ اندر نہ پہنچے. تو وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے تولیے سے اعضا پوچھے جا سکتے ہیں, یعنی سکھایا جا سکتا ہے جسم کو, کوئی حرج نہیں ہے. اور نہ استعمال کرنا وہ بھی درست ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پوچھتے, اور میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے, اس کے بعد آپ نے آپ کو پوچھنے کے لیے آپ کو تولیہ دیا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا, تو کبھی آپ نے صاف کیا کبھی نہیں صاف کیا. تو دونوں طریقے جائز اور درست ہیں. اور وضو میں اعضاء ایک بار یا دو بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں, اس سے زیادہ دھونا زیادتی میں آئے گا, گناہ میں آئے گا. جیسے کہ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے 1-1 مرتبہ اعضاء دھوئے. اور عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے وضو کیا اور 2-2 مرتبہ اعضاء دھوئے. اور یہ اس وقت کا موقع جب آپ حج کے لیے گئے تھے اصل میں, اور وہاں سے واپس نکل رہے تھے, تو پانی بھی ظاہر سے پتہ سفر تھا تو کم ہوگا, اور وہاں سے جلدی بھی نکلنا تھا آپ کو, تو آپ نے 2 بار ہی اعضاء دھوئے, 3 بار نہیں دھوئے. اور اس لیے ثابت ہے کہ 1 بار بھی دھونے سے وضو ہو جاتا ہے, لیکن تمام چیزیں برابر بھیگنی چاہیے, لیکن 3 بار دھونا مسنون ہے. عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے کہ ایک دیہاتی نے رسول اکرم سے وضو کا طریقہ پوچھا, تو آپ نے اسے 3-3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھایا اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے, جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا اس نے برا کیا, یہ زیادتی کی اور ظلم کیا. تو اسے کیا پتہ چلا کہ 3 بار دھونا مسنون ہے, اس سے زیادہ اگر کوئی کرے گا تو وہ زیادتی ہوگی یا گناہ میں آئے گا. اور ایک ہی وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایک ہی وضو سے. جیسے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اکرم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی, کہا جاتا ہے کہ 4 نمازیں پوری آپ نے ایک وضو سے پڑھی تھی, واللہ اعلم. یعنی سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں ہو سکتی, بلکہ ایون ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں ہو سکتی ہیں. اور اسی لیے پھر چونکہ وضو کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ بے مقصد یا فضول باتیں نہ کرے. کعب بن اجلہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں دے کر نہ چلے, کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ پہلے ایک ہی اس میں لکھنا چاہ رہے ہیں ترتیب سے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ, کے ہوا خارج ہونے سے, یعنی اگر اسمیل بھی آئے اور انسان کے جسم سے ہوا خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور کوئی چیز خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جیسے مزی ہو اور یا پھر وائٹ ڈسچارج وغیرہ ہو, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور شرم کا کو ہاتھ اگر لگا لیا بغیر کپڑے کے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو تیمم نہیں ٹوٹتا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے, پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. یعنی اگر بیٹھے بیٹھے آپ بغیر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اسی ہلکی سی جھپکی لگ گئی تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ محض شخص سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور ٹیک کے بغیر اونگ یا نیند آ جائے ہلکی سی جھپکی لگ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگ جائے شرمگاہ کو تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. چکنائی والی چیز اگر آپ کھاتے ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر کوئی جیسے مثال کے طور پر بچے نے زمین پر سمجھے کچھ کر دیا, پیشاب وغیرہ آپ کے ذرا سا چھینٹا لگ گیا اور آپ نے اپنے حصے کو دھو لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, تو محض شخص سے وضو نہیں ٹوٹتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں, تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک پیٹ خراب ہونے سے جو ہوا خارج ہوتی ہے اور اس میں بدبو ہو تو تبھی وضو ٹوٹے گا, ادروائز نہیں. اور بیوی کا بوسہ لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے اور وضو کیے بغیر, یعنی پہلے سے جو وضو ہوتا تھا اسی میں نماز ادا فرما لیتے. تو اگر جذبات پر کنٹرول ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا ہسبینڈ وائف کا اگر بوسہ لے لے. اور یعنی بالکل شک میں نہیں پڑنا چاہیے انسان نے کہ ہر بات پر یہ محسوس کرے کہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا, میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا, اس سے اور ایک طرح سے پریشانی ہو جاتی ہے. پھر آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم سے پوچھا کہ کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو, چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے سوال کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو. تو ہو سکتا ہے اونٹ کے گوشت میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے رسول اکرم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے لیے کہا ہے. ایسے ہمارے یہاں پر نارملی کھایا تو نہیں جاتا, لیکن بہتر ہے کہ جو اگر کھائے تو اس کے بعد وہ وضو کرے. پھر کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, ورنہ نہیں. اچھا, ایک اور سوال بہت بار بار آتا ہے کہ جیسے کچھ خواتین پوچھتی کہ سامنے کے حصے سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا خارج ہوئی ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنے شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ہے. اب دیکھیں, بعض دفعہ وضو کرنا ضروری ہے, فرض ہے, یعنی نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے, اور بعض دفعہ وضو کرنا سنت میں سے آتا ہے, مسنون عمل میں سے آتا ہے. ضروری نہیں ہوتا وضو کرنا ہر چیز کے لیے سوائے نماز کے علاوہ یا طواف کے علاوہ. پھر چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے دودھ پی اور کلی کی, پھر فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہے, لیکن یہ بھی مست نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کلی کرتا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے, ادروائز ضروری نہیں ہے. پھر مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب وضو کرنا چاہیے مزی خارج ہونے کے بعد, اور منی خارج ہونے کے بعد غسل کرنا چاہیے. تو منی جو جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے, اور مزی جو شہوت کی وجہ سے تھوڑا سا مادہ نکلتا ہے تو وہ مزی ہے. تو لیکن اس کی وجہ سے صرف وضو کرنا پڑے گا, غسل نہیں فرض ہوگا اس کی وجہ سے, مزی کی وجہ سے. اور مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے, البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کو یورین بیگ لگا ہوا ہے نا, بہت سے لوگوں کو یورین کی شکایت ہے, तो यूरिन बैग लग जाता है। तो यूरिन बैग अगर लगा हो तो कोई हर्ज नहीं है, वो यूरिन बैग अपनी जगह लगा रहेगा, बस आप हर बार फ्रेश वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह से कोई ऐसा मरीज हो जो बिस्तर से उठ ना सकता हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो और उसके नर्सेस वगैरह सिर्फ दो टाइम डायपर चेंज करते हो और गंदगी हो जाती है डायपर में, लेकिन उसको इतना होश हवास है तो वो उसी जगह लेटे लेटे नमाज पढ़ लेगा तयम्मुम करके या जैसा भी हो आसन। तो इससे पता चला कि अगर कोई ऐसे दायमी मरीज हो जिनको बार बार पेशाब के कतरे खारिज होने की शिकायत हो, बार बार हवा खारिज होने की शिकायत हो, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, एक पूरी नमाज एक वजू में पढ़ सकते हैं। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि जोहर की चार फर्ज भी हमारी पूरी नहीं होती, उसमें बीच में वजू टूट जाता है, तो जिनको हमेशा दायमी शिकायत हो गई हो उनकी शिकायत अच्छी नहीं हो सकती, यानी बीमारी होगी उनको मुस्तकिल कुछ जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होते रहते हैं, उनको तो पूरी एक नमाज एक वजू से पढ़ सकते हैं। कुछ पैड वगैरह लगा लें ताकि कुछ गंदगी फैले ना, और एक नमाज पूरी एक वजू से यानी पूरी 12 रकात जो जोहर की होती है वो पढ़ सकते हैं। फिर हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक आवाज ना आए या हवा खारिज ना हो उस वक्त तक दोबारा वजू करना वाजिब नहीं। तो फिर इससे क्या पता चला कि जब तक आवाज ना आए और बदबू भी महसूस ना हो तब तक कि वजू जरूरी नहीं है। तो देखिये किन चार हालतों में गुस्ल फर्ज है, निफास में और एहतलाम, हैज और हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक, इसमें गुस्ल फर्ज है और वजू नमाज के लिए और तवाफ के लिए वजू शर्त है। उसके अलावा बाकी हालतों में वजू करना मसनून कहलाएगा। तो ये वजू का चैप्टर था। अगर आप लोग अपने सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये सवाल बार बार आता रहता है कि जैसे शौहर और बीवी का ताल्लुक कायम हुआ और उसके फौरन बाद ही हैज आ गया इत्तेफाक से, तो क्या करें? तो उलमाए कराम कहते हैं कि बेहतर है कि जनाबत का गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि जनाबत के लिए हालत में खासतौर से हमको हदीस में मेंशन किया गया है कि कुरान नहीं पढ़ सकते, जबकि हालत हैज में कुरान पढ़ा जा सकता है। तो बेहतर है कि जनाबत का गुस्ल कर लिया जाए, और हैज रहेगा तो नमाज तो आप नहीं पढ़ सकेंगे लेकिन कम से कम जुबानी कुरान की तिलावत तो कर सकते हैं। तो बेहतर है कि जनाबत का गुस्ल कर लिया जाएगा जनाबत की नियत से, और एक जो नापाकी है वो तो रहेगी आपको, लेकिन उसमें आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कम होने की सूरत में जहां पट्टी बंदी हो तो मसा करने की भी जरूरत नहीं, इसको उतना हिस्सा आप सूखा रहने दें, बाकी के जो आज़ा आप धो सकते हैं धो लें या फिर तयम्मुम करके नमाज पढ़ें अगर ज्यादा ही जख्म गहरा हो तो। ठीक है, तो बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।